الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى آله. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز، ارشاد پروردگار ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. یہ جو پروردگار عالم کا اعلان ہے وہ تمام شہداء کے بارے میں ہے، اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہماری بات بھی ہوئی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر کلمہ حسر نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ شہادت کے بعد حیات جاویدانی صرف شہداء سے مخصوص ہیں، بلکہ اگر کسی کے پاس وہ جذبہ موجود ہے تو اس جذبے کی وجہ سے بھی پروردگار عالم اسے حیات جاویدانی عطا کرے گا. اور یہ اس حدیث کا گویا ایک مطلب بنتا ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم ختم مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اگر کوئی آل محمد کی محبت میں مر جائے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے، یعنی گویا اسے بھی پروردگار عالم حیات جاویدانی عطا کرتا ہے. آج کی شب وہ شب ہے کہ جس کے بعد، یعنی کل کا دن عاشور کا دن، سید الشہداء کی شہادت کا دن ہے. اور اگر آج کی رات ہم ذرا اس بات پر غور کریں، موقع ہوا اور آج اگر وقت میں اتنی گنجائش ہوئی تو میں امام مظلوم کا وہ خطبہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جو امام نے عاشور کے دن ارشاد فرمایا تھا. اگر وقت میں گنجائش نہیں ہوئی تو پھر انشاءاللہ امام کی سوئم کے مجلس میں ارادہ یہ ہے کہ اس خطبے کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. مگر ذرا ہم غور کریں اس بات کے اوپر کہ جو امام مظلوم نے اتنی بڑی قربانی دی تو اس قربانی کی وجہ کیا ہے، یعنی وہ محرکات کیا ہے. مقدرات الہی میں رکھتا ہے کہ ایک ایسی شہادت ہونی ہے اور اس شہادت کے ذریعے سے اسلام کو قیامت تک کے لیے حیات ابدی ملنی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسباب ظاہری کے تحت وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے امام مظلوم اتنی بڑی شہادت، اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں، ماتھے پر شکن نہیں ہے، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ، پوری انوالومنٹ کے ساتھ یہ اتنی بڑی قربانی جو امام نے دی ہے اس کی وجہ کیا ہے. ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے افراد جو امام مظلوم کے مقصد کو ٹیمپر کرنا چاہتے ہیں اور امام مظلوم کی شخصیت کو گرانا چاہتے ہیں، وہ یہ عام طور پر لکھ دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ کوفے والوں نے امام کو قتل کیا لہذا امام نے نکلنے کا فیصلہ کیا، لہذا اس بات کو ایک سبب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ کوفے والوں نے خطوط لکھے لہذا امام نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ مجھے نکلنا چاہیے، اور بعد میں کوفے والے جو تھے وہ اپنی باتیں پھر گئے، ایز اے ریزلٹ امام مظلوم کی شہادت واقع ہوئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوفے والوں کا خط آیا کہاں تھا امام کے پاس؟ امام مظلوم تو مدینہ منورہ میں ہے، اور رجب 60 ہجری میں جب امام کے پاس مطالبہ بیعت آتا ہے تو اس موقع پر کوفے والوں میں سے کس کا خط امام کے پاس موجود تھا؟ کوفے میں سے کسی کا خط امام کے پاس مدینہ منورہ میں تو نہیں آیا ہے. امام مظلوم کے پاس جو کوفے والوں کے خطوط آنا شروع ہوئے ہیں یہ تو اس وقت جب امام مظلوم مدینہ چھوڑ چکے مکہ آ چکے, مکہ میں جب لوگوں کو پتا چلا ہے کہ حسین ابن علی نے بیعت یزید سے انکار کر دیا, تو اس کے بعد کوفے والوں نے خط لکھا ہے امام مظلوم کو. یعنی اگر دیکھا جائے تو امام مظلوم نے کوفے والوں کے خط کی وجہ سے بیعت سے انکار نہیں کیا, امام کے انکار کو سن کر کوفے والوں نے خط لکھنے کا فیصلہ کیا تھا. معاملہ بالکل برعکس ہے. اب وہ اپنے بات پر باقی رہے باقی نہیں رہے وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, مگر یہ کہنا کہ امام مظلوم نے فیصلہ ہی اس لیے کیا کہ چونکہ کوفے والوں نے خط لکھا ہے, یہ بہت بڑی زیادتی ہے, یہ بہت بڑی خیانت ہے. امام مظلوم کا اعلان کیا ہے, جب امام کے سامنے یہ مطالبہ پیش کیا گیا کہ یزید کی بیعت کیجئے, اس موقع پر حسین ابن علی کا جواب کیا, یہ وہ جواب ہے جس پر حسین آخر وقت تک باقی رہے کہ مثلی لا یبایعو مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ امام کا سٹینڈ ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. دیکھیے امام کا جو جملہ ہے نا, جو علماء کہتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام, کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ خود کلام کا امام ہوا کرتا ہے. حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. امام نے کتنی وسعت دی ہے, امام فرماتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, نہ مجھ سے پہلے کسی مجھ جیسے نے کسی اس جیسے کی بیعت کی, نہ میرے بعد کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت کر سکتا ہے, اور نہ ہی میں اس جیسے کی بیعت کر سکتا ہوں. یہ حسین ابن علی کا وہ سٹینڈ ہے کہ جس پر امام آخر وقت تک قائم رہے. برادران عزیز یاد رکھیے گا کہ فلیکسیبلٹی ہر چیز میں ہو سکتی ہے, مگر جو پرنسپل سٹینڈ ہوتا ہے, جو اصولی موقف ہوتا ہے, اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا جائے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اب آپ آگے بڑھ کر دیکھیں کہ دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں. ایک تو بالکل غلط کہ کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے امام مظلوم نے اسٹینڈ لینے کا فیصلہ کیا. جی نہیں, کوفے والوں کا خط بہت بعد میں آیا. امام مظلوم یہ فیصلہ مدینہ منورہ میں اسی وقت کرتے ہیں کہ جب بیعت یزید کا مطالبہ کیا جاتا ہے, اور یہ جملہ آ جاتا ہے ولید کے پاس, جو اس وقت مدینہ منورہ کا گورنر تھا, کہ اگر حسین بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دیا جائے. یہ اتنا کلیئر انسٹرکشن والا معاملہ ہے, اتنا واضح حکم ہے ولید کے پاس, کہ ولید مروان کو باقاعدہ مشورے کے لیے بلاتا ہے, اور اس کے بعد امام مظلوم کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے. امام کا جواب سنتا ہے, امام کا جواب سننے کے بعد امام تو چلے گئے, وہ جو سارے واقعات جو آپ کے ذہن میں. مگر پھر عجیب بات یہ ہے کہ اگلے دن مروان امام مظلوم سے راستے میں ملاقات کرتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ معیارات کتنے بدل گئے تھے, اسٹینڈرڈ کتنے چینج ہو گئے تھے. اس موقع پر مروان کیا جملہ کہتا ہے, جملہ اس کا یہ ہے کہ اے ابا عبداللہ الحسین, میں آپ کو ایک ایسا مشورہ, ایک ایسی ایڈوائس دینا چاہتا ہوں جو آپ کی دنیا کے لیے بھی اچھی ہے اور آخرت کے لیے بھی اچھی ہے. آپ ذرا غور فرمائیے گا اس بات کے اوپر کہ مروان جرت کر کے ہمت کر کے صرف دنیا کی بات نہیں کر رہا, آخرت کی بات کر رہا ہے. یعنی اس کی نظر میں جو وہ مشورہ دے رہا ہے, یعنی اگر ایک ہم سپرفیشل انالیسس کی بات کریں کہ سطحی نظر سے کوئی دیکھنے والا ہو اور وہ یہ کہے کہ سب ٹھیک ہے یہ دنیا کے لیے, اگر ایسی دنیا جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہ ہو, ایسی دنیا جس کا خوف خدا سے کوئی تعلق نہ ہو, اگر اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مشورہ واقعی کچھ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے. کہ بھائی ضرورت کیا ہے, یعنی بالکل عوامی زبان میں اگر میں کہوں کہ پنگا لینے کی ضرورت کیا ہے, اتنا زیادہ پرابلم میں آنے کی ضرورت کیا ہے, کیا ضرورت ہے کہ اتنی مشکلات کا سامنا کرو. بھائی سیدھی سیدھی بات ہے, اس کی بیعت کرو, اللہ خیر سے اللہ. مسئلہ کیا ہے, امام کے سامنے وہ جملہ یہ کہہ رہا ہے, اے حسین میں آپ کو ایڈوائس دینا چاہتا ہوں, اور یہ ایڈوائس آپ کی دنیا کے لیے بھی اچھی ہے اور آپ کی آخرت کے لیے بھی اچھی ہے. آپ امام کے علم و بردباری کو اپریشیٹ کریں کہ اس موقع پر امام کہتے ہیں ہاں مروان بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو, کیا مشورہ تمہارے پاس ہے, اور مروان کا جملہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں, یہ آپ کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہے, آپ کی آخرت کے لیے بھی اچھا ہے. یعنی وہ آخرت جو اسلام سے وابستہ ہے اس کے لیے بھی یہ اچھا ہے کہ آپ یزید جیسے کی بیعت کر لیں. اس موقع پر حسین کا جواب کیا ہے, وہ علل اسلام بعدہ السلام, اگر یزید کی بیعت میں آخرت کی بہتری ہے ایسے اسلام کو دور سے سلام, اس کے بعد اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر یزید کی بیعت میں آخرت کی بہتری ملنے لگے تو پھر ایسے اسلام کو دور سے سلام. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, امام مظلوم کا اسٹینڈ نوٹ کریں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بحث نہیں کر سکتا. اور پھر جب امام نکلے تو یہ اعلان کر کے نکلے جو محمد حنفیہ کے نام وصیت نامہ وہ ڈاکومنٹ, تو اس زمانے میں باقاعدہ تحریر کا اتنا زیادہ کوئی باقاعدہ رواج تو نہیں تھا, نہ کاغذ اتنی آسانی سے اویلیبل, نہ قلم اور دوات اتنی آسانی سے اویلیبل جس طرح آج ایزیلی مل جاتا ہے. اگر اس موقع پر امام اس کی امپورٹنس کو بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے باقاعدہ اسے تحریر میں لے کر آتے ہیں, ڈاکومنٹ بناتے ہیں جس کا حصہ کیا ہے انی لم اخرج اشیرا ولا بطیرا ولا مفسدا ولا ظالما, دیکھو میں جو نکلا ہوں تو نہ شر پھیلانے کے لیے نکلا ہوں, نہ فساد کرنے کے لیے, نہ ظلم کرنے کے لیے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں نکلا ہوں تو صرف اس لیے کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں. اريد ان امر بالمعروف, میرا ارادہ امر بالمعروف کا ہے, وہ انہا عن المنکر نہیں عن المنکر کا ہے, وہ اسیرو بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب, یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے, یہ وہی راستہ ہے جو میرے جد محمد مصطفیٰ کا تھا, میرے بابا علی مرتضیٰ کا تھا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, امام مظلوم نے اعلان کیا کہ میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. سوال, کیا واقعا امر بالمعروف, یعنی اب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آئی, ایک بیعت کا مطالبہ, ایک امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. سوال کہ کیا ہمیشہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, کیا ہر وقت کسی نہ کسی انداز میں جو کیپیسٹی ہو اس کے مطابق جو گنجائش ہو, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, انسان کو بیونڈ دا کیپیسٹی ذمہ داری نہیں دی گئی. پروردگار عالم اعلان کرتا ہے سورہ آل عمران کے اندر, ولتکم منکم امہ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون, تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف دعوت دینے والا ہو, امر بالمعروف کرنے والا ہو, نہیں عن المنکر کرنے والا ہو, امر بالمعروف یعنی معروف نیکی کا حکم دینے والا ہو, نہیں عن المنکر کرنے والا ہو یعنی برائیوں سے روکنے والا ہو. وہ اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہیں, یہی لوگ کامران ہیں, یہی لوگ سکسیسفل ہیں اپنی زندگی کے اندر. تمہاری نظر میں معیار کچھ بھی ہو کہ بینک بیلنس زیادہ ہے وہ کامیاب, جس کا بنگلہ بڑا ہے وہ کامیاب, جس کا کارخانہ زیادہ چلتا ہے وہ کامیاب, پروردگار عالم فرماتا ہے نہیں, ہم سے سنو, جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والا ہے اس کی تمام تر تقاضوں کو سمجھتے ہوئے, اوور اسمارٹ بھی نہیں بننے کی ضرورت ہے کہ پتا بھی نہ ہو اور انسان امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے کے لیے میدان میں آ جائے, یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا. فاقد الشیء لا یعطی, عربی کے اندر کہتے ہیں کہ جس کے پاس خود دینے کے لیے نہ ہو, جو خود کنگال ہو وہ دوسرے کو تو نہیں دے سکتا, تو خود معلوم ہو کہ نیکی کیا ہے پھر نیکی کا حکم دینے والے, خود کو معلوم ہو کہ برائی کیا ہے پھر برائی سے روکنے والے, توجہ ہے عزیزوں, کہ اس کے بعد پھر برائی سے روکنے کا کوئی مطلب بنتا ہے. ورنہ آپ کو ایسے ایسے ڈرامے بھی ملیں گے, ایسے ایسے ڈرامے بھی ملیں گے کہ جس کے اندر ایک گلوکارہ ایک رقاصہ باقاعدہ ٹی وی پر آ کر یہ جملے کہے گی, یعنی یہ میں نام نہیں لے رہا لیکن یہ انٹرویو خود میں نے سنا ہوا ہے کہ پنجگن پاک کے صدقے میں خدا نے مجھے بڑی عزت دی, بہت بڑا تیر مارا آپ نے, وہ کون سے نیک کام ہے جو آپ نے اب تک کیے, کہا صاحب موسیقی تو روح کی غذا ہے, تو ہم تو روح کی غذا دینے والے ہیں, اب روح کو اگر غذا اس طریقے سے ملنے لگی تو اس کے بعد امر بالمعروف کیا بنے گا, یہی بنے گا. ابھی آپ نے مولانا سے سنا کہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا, سرور داخل کرنا, اس کا نتیجہ کیا ہے, فاسٹ ٹریک کے ذریعے سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, اور اب اس کے نتیجے میں کوئی یہ فیصلہ کرے کہ مومنین کے حالات بڑے خراب ہیں, پریشانیاں ہیں, بہت مشکلات میں, تو ہم کیا کریں, کہ ایک ڈانس پارٹی رکھتے ہیں سارے مومن خوش ہو جائیں گے, اس کے نتیجے میں ان کے دل میں خوشی داخل ہو جائے گی. کیا واقعا یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ادخال السرور فی قلوب المومنین کہا گیا, کہ جس کو حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ہیڈ لائن کے ساتھ چیپٹر بنایا گیا کہ ہاں مومن کے دل میں سرور داخل کرنے کا کیا ثواب ہے. نہیں عزیزو, یہ نہیں ہوگا, سرور سے مراد کیا ہے یہ بھی سمجھنا ہے تو اسلام سے، پھر اس کو داخل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی اسلام ہی سے پوچھنا پڑے گا. اسی طرح سے معروف کیا ہے، نیکی کیا ہے، منکر کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ پہلے اسلام سے پوچھو. اس کے بعد اگر دوسروں تک اسے پیغام کے طور پر پہنچانا ہے تو کس طرح سے پہنچانا ہے وہ بھی اسلام سے پوچھو. نہ معروف کا تعین خود کرو، نہ امر بالمعروف کے طریقے کا تعین خود کرو، وہ بھی خدا کو بتانے دو کہ معروف کیا ہوتا ہے، منکر کیا ہوتا ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ اور راستہ کیا ہوگا وہ بھی اسلام کو بتانے دو. ورنہ پھر خود کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ اس نقص کے ساتھ، اس فالٹ کے ساتھ، اس فالٹی اسٹائل میں دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی یہ آیت بھی سنیے کہ کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے لوگوں کے لیے باقاعدہ آمادہ کیا گیا. کیوں؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو. یہ بھی سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے. اور شہید مطہری اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس شرط کو جوڑ کر مفہوم مخالف نکالا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا. جب خدا کہہ رہا ہے کنتم خیر امتن اخرجت للناس کہ تم بہترین امت ہو، اور شرط کیا ہے ذات میں کہ جب تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسی وقت تک بہترین امت رہو گے کہ جب تک یہ کام کرتے رہو. جیسے ہی اس کام کو چھوڑا اور ترک کیا، اسی کے ساتھ بہترین امت ہونے کا ٹائٹل بھی تم سے چھین لیا جائے گا. پھر اس کے بعد وہ چیز باقی نہیں رہے گی. بہترین امت دنیا کے اندر کسی اور کو ہم تلاش کریں یا نہ کریں، مگر ہمیں معلوم ہے کہ اس فریضے کے انجام دینے میں سب سے آگے جو ہے ان کا نام ہے محمد و آل محمد. اب امام یہ کہتے ہیں کہ اریدو ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میرا ارادہ امر بالمعروف کا ہے، میرا ارادہ نہی عن المنکر کا ہے. سوال کہ کیا ہمیشہ امر بالمعروف، توجہ کیجئے گا، اور نہی عن المنکر کرنے کا ہر امام نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ میدان میں آ جائیں تلوار لے کر؟ حالات تو مور اور لیس بعد میں بھی ایسے آئے، بعد میں بھی حالات تو ایسے آئے، مروان اور مروان صفت حکمران موجود تھے، مگر کیا ہر امام نے اسی طرح تلوار نکال کر میدان میں آنے کا فیصلہ کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کیا اس سے پہلے مولا کائنات نے 25 سال سکوت اختیار کیا؟ جواب جی ہاں، بالکل اختیار کیا. کیا اس سے پہلے پیغمبر اکرم نے 13 سال مکے میں سکوت اختیار کیا؟ جی ہاں، 13 سال پیغمبر اکرم نے بھی سکوت اختیار کیا. اچھا، کیا خود امام مظلوم نے وہ امام حسن کی سلو کہ جس پر امام حسن نے 10 سال عمل کیا، اس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی 50 ہجری میں، کیا اسی سلو پر امام حسین نے 20 سال عمل نہیں کیا؟ 60 ہجری تک، جب تک امیر شام کی موت نہیں ہو گئی. ہاں یقیناً، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن 10 سال سلو کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور امام حسین نے تلوار نکالی. نہیں، ایسا نہیں ہے، توجہ کریں. جس سلو پر امام حسن نے 10 سال عمل کیا ہے، اسی سلو پر امام حسین نے 20 سال عمل کیا ہے، فرام 40 ہجری ٹو 60 ہجری، 20 سال تک عمل کیا ہے. تو سوال کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ پھر امام مظلوم کیا اس سے پہلے امر بالمعروف نہیں کر رہے تھے، نہی عن المنکر نہیں کر رہے تھے؟ کر رہے تھے. کیا امام حسن سلو کے بعد نہی عن المنکر اور امر بالمعروف نہیں کر رہے تھے؟ کر رہے تھے. کیا مولا 25 سال سکوت کے دوران امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے تھے؟ ارے کر رہے تھے. نہ کر رہے ہوتے تو ان کی زبان پر یہ جملہ کیوں آتا کہ خدا اس دن کے لیے مجھے زندہ نہ رکھے کہ جو مسئلہ پیش آئے اسے حل کرنے کے لیے ابو تراب موجود نہ ہو. تو اپنے انداز سے کام تو ہو رہا تھا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اچانک یہ امام مظلوم نے فیصلہ کیا کہ بھائی اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے مدینہ بھی چھوڑنا پڑے گا، بعد میں مکہ بھی چھوڑنا پڑے گا، اور کربلا میں یہ شہادت عظمیٰ پیش کرنا پڑے گی. جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ صرف یہ کہ بیعت کا مطالبہ کیا گیا امام مظلوم سے، حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا. اچھا امام بیعت کر لیں مسئلہ کیا ہے؟ امام بیعت کر لیں مسئلہ کیا ہے؟ نہیں عزیزوں, امام حسین بیعت نہیں کر سکتے, اور اس شان کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ خود اپنے بارے میں نہیں ہر ایک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مثلی لا یبایعو مثلا, کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ وہ اسٹینڈ ہے, میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آخر تک امام اس اسٹینڈ کو دہراتے رہے, امام اس پرنسپل کو بیان کرتے رہے, میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا. ہمیں سلام کرنا چاہیے علماء متکلمین کو, ہمیں سلام کرنا چاہیے کہ ان علماء کو کہ جنہوں نے بڑی دقت کے ساتھ ان مسائل کے اوپر غور و فکر کیا ہے اور اسے ضبط تحریر میں لائے ہیں کتابوں کے ذریعے, اور وہ کتابیں ہم تک پہنچی. آپ اگر غور فرمائیے برادران عزیز, امام کیوں بیعت نہیں کر لیتے؟ کر لیں بیعت, علی اکبر کو بچا سکتے ہیں, کر لیں بیعت عباس کو بچا سکتے ہیں, کر لیں بیعت خیموں کو جلنے سے بچا سکتے ہیں. نہیں, بیعت نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائیے. پروردگار عالم خدا, خدا خدا ہے, خدا کی موجودگی میں, خدا تو ہے واجب الوجود, اسے تو کسی نے نہیں بنایا. خدا ہے لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جھوٹے خدا پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جھوٹے خدا پیدا تو ہوئے, کبھی بتوں کی شکل میں, بت پرستی آج بھی ہو رہی ہے بتوں کی شکل میں, جھوٹے خدا بنائے گئے تراشے گئے. کبھی پودوں میں بعض پودوں کو خدا کا درجہ دے دیا گیا, کبھی جانوروں میں جانوروں کو, گائے کو, سانپ کو, ناگ دیوتا اور گاؤ دیوتا اور پتہ نہیں کون کون سا دیوتا, یہ سب کے سب خدا بنا دیے گئے. تو کیا پروردگار عالم فوراً ہر مرتبہ جیسے ہی ایسا کوئی باطل دعوے دار خدائی پیدا ہو فوراً گرفت کرتا ہے؟ نہیں, ایسا تو نہیں کرتا. پروردگار عالم کیا فوراً ان سب کو فنا کرتا ہے؟ ایسا نہیں کرتا. خانہ کعبہ جو خانہ خدا ہے, بیت اللہ جسے خدا نے خود اپنی طرف منسوب کیا, انت ہیرا بیتی, اے ابراہیم اے اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھو, مگر اسی گھر میں جو خدا سے منسوب ہے, کیا واقعاً یہ نجس بت جھوٹے خدا بن کر نہیں آ گئے؟ کیا انہیں وہاں پر نہیں بٹھا دیا گیا؟ سوال, یہ یہاں پر آ گئے تو کیا ان کے آنے سے خدا کی خدائی چلی گئی؟ کیا پروردگار کی خدائی چلی گئی؟ نہیں. تو ان کا قبضہ, کہ یہ تو ناجائز قبضہ ہے. تو کیا مطلب؟ کہ ناجائز قبضہ کبھی بھی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا, چاہے خانہ خدا پر ناجائز قبضہ ہو, چاہے منبر رسول پر ناجائز قبضہ ہو. یہ ناجائز قبضہ ہے, ناجائز قبضہ کبھی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا. کہا کہ سب ایک آدھ دو سال کی بات ہو, تین سال کی بات, پچیس سال تک وہی رہے. کہا پچیس سال کیا, پچیس صدیوں تک اگر وہ نجس بت خانہ خدا میں رہے تو اس کے باوجود انہیں خدا تسلیم نہیں کیا جائے گا. آپ پچیس برس کسی غاصب کو ممبر پر دیکھ کر اگر اسے خلیفہ کا ٹائٹل دے دے, یہ آپ کی کوٹا ہی ہے, حقدار کا حق اپنی جگہ باقی رہے گا. تو برادران عزیز, آپ نے غور فرمایا, وہ خدا تو خدا ہے, یہ ناجائز قبضہ کر کے آ جائے, خدا کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے, پروردگار عالم کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے. بت شکن آئے گا اپنا کام کرے گا, وہ آئے گا اپنا کام کرے گا, خدا کو کوئی جلدی نہیں. وہ بت آ کر بیٹھ گئے, ناجائز قبضہ ہو گیا. فرعون اعلان کرتا ہے, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلی ہوں, میں تمہارا رب ہوں, آئی ایم یور گریٹر لارڈ. یہ اس نے اعلان کر دیا, پروردگار نے تو اس کو بھی برداشت کیا, خدا نے اس کو بھی برداشت کیا کہ ٹھیک ہے یہ اعلان کرنے دے, اسے اعلان کرنے دو. مگر کیا اس کے اعلان کرنے سے پروردگار عالم اس کی ربوبیت میں کوئی فرق آ گیا؟ کیا خدا کی ربوبیت کم ہو گئی؟ کیا خدا کا رب ہونا کم ہو گیا؟ کہا کہ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن اس نے جھوٹا دعویٰ تو کیا ہے. کہا ہر جھوٹے دعوے دار کو فوراً ہٹانا یہ خدا کی پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, رہے اس دنیا کے اندر, کب تک رہے گا, کب تک رہے گا؟ ٹھیک ہے, غلط دعویٰ کیا ہے, دوسروں میں اتنا شعور ہونا چاہیے, نگاہ امتیاز ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں. مگر وہ ہے سوال, اگر یہ فرعون دوسروں کو کہے مجھے خدا مانو, اور دوسرے سارے بھولے بادشاہ ہو گئے کہ ہاں صاحب ہم آپ کو خدا مانتے ہیں, آپ کو خدا مانتے ہیں, ہم آپ کو خدا مانتے ہیں, بنی اسرائیل یہی تو کر رہے تھے, کہا صاحب ٹھیک ہے, وی سرینڈر, وی سبمٹ, وی ایگری, یو آر آر لارڈ, تم ہمارے خدا ہو, تم ہمارے رب ہو. تو سب نے تو مان لیا. اب یہ فرعون اگر آگے بڑھ کر گئے کہ سب نے تو مان لیا ہے, خود خدا سے بھی میٹنگ کرتے ہیں اور خدا کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی سب تو مان چکے ہیں, تو بھی مان جا. ذرا فرض کیجئے گا, سپوز ایزیوم کریں کہ اگر یہ فرعون آگے بڑھ کر کہے کہ ٹھیک ہے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خدا سے میٹنگ کے لیے روانہ تو ہو گیا تھا, ملاقات نہیں ہو سکی الگ بات ہے, لیکن بہرحال وہ اگر فرعون, اگر ہم نگاہ تصور میں لے کر آئیں, فرض کریں امیجنیشن کہ اس کی ملاقات ہو جائے رب ذوالجلال سے اور وہ کہ اے پروردگار ووٹ کرا کے دیکھ لے, تو ہار جائے گا, اتنے ہیں مجھے خدا ماننے والے, تو بھی مجھے خدا مان لے. اگر خدا اس جھوٹے خدا کو خدا مان لے تو بھی وہ تو خدا نہیں بنے گا, مگر کیا حقیقی خدا کی خدائی باقی بچے گی؟ میں فرض کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فرعون یہ کہے کہ سب مجھے خدا مان رہے ہیں, دیکھیں یہ مطالبہ بت تو کر ہی نہیں سکیں گے, انہیں تو خود کسی نے تراشا ہے. مگر یہ فرعون اگر خدا سے کہے کہ اے پروردگار ٹھیک ہے جو بھی حقیقت ہو, مگر اب جبکہ سب مان رہے ہیں تو بھی مان لے, تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا کہ نہیں, یہ پرنسپل سٹینڈ ہے, سب مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں, سب غلطی کرتے ہیں, خطا کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, اگر میں تجھے خدا مان لوں تب بھی تو خدا نہیں بنے گا, لیکن یہ طے ہے کہ میری خدائی باقی نہیں رہے گی. اگر حقیقی خدا کسی جھوٹے خدا کو خدا مان لے تو اس کی خدائی کہاں باقی رہے گی؟ آگے بڑھئے, یہ تو ایک مثال ہوئی, ہم چھوٹے لیول پر آتے ہیں. پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر پیغمبر اکرم, پیغمبر کے زمانے میں دیکھیے بہت سے تو بعد کے نبوت کے دعوے دار آئے, جھوٹے نبی, غلط نبی, مرزا غلام احمد قادیانی مثلا یا دوسرے افراد, لیکن اس زمانے میں مسلمہ کذاب, یہ تو وہ ہے کہ جس نے پیغمبر کے زمانے میں دعوی نبوت کر دیا. اچھا بعد میں خاتون کو بھی جوش چڑھا تھا. اگر آج بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے چکر میں کہ جو اپنے کام ہے وہ تو سب چھوڑو اور دوسرے کام لو کہ جو کر بھی نہیں. مثلا میں نہیں کہہ رہا کہ خواتین کا پوٹینشیل کم ہے, ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر گرفت ہو جائے, لیکن مثلا ایسا ہوتا ہے زیادہ جوش جو آتا ہے. تو یہ خاتون نے بھی دعوی نبوت کر دیا. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ کیا ہے کہ جب دیکھو کوئی نہ کوئی مرضی نبوت بن رہا, نبی بن رہا ہے, ایک آدھ عورت بھی ہونی چاہیے, ان کو بھی جوش چڑھا, انہوں نے بھی دعوی نبوت کر دیا. سوال, یہ مسلمہ کذاب, اس کو بھی رسول ماننے والے, اس کے بھی فالوور ہو گئے. اب مسلمہ کذاب اگر پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور پیغمبر اکرم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول آئے محمد مصطفیٰ, آپ بھی رسول ہیں, ٹھیک ہے آپ یہاں پر رہیے, ہم وہاں پر ہیں, کچھ ہمارے ماننے والے, کچھ آپ کے ماننے والے, مل بانٹ کے گزارا کر لیں گے, بلکہ دو چار اور بھی آ جاتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے, دو چار اور بھی آ جاتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے. سوال, اگر یہ آفر, یہ ڈیل نعوذ باللہ پیغمبر اکرم کے سامنے کی جائے, پیغمبر اکرم اسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ وہ کہے میرے دوسرے ماننے والے بہت ہیں. کہا ہوا کریں, ہوا کریں, تو بھی جھوٹا, تجھے رسول ماننے والے بھی جھوٹے, مگر میں وہ ہوں کہ جسے مشرکوں نے بھی صادق کہا ہے, میں وہ ہوں کہ جسے مشرکوں نے بھی صادق کہا ہے, میں تجھے رسول نہیں مان سکتا. اگر تجھے رسول مان بھی لوں تو تو رسول نہیں بن جائے گا, مگر یہ طے ہے کہ تجھے رسول مانتے ہی میری رسالت گئی, اس لیے کہ مجھ پر اس خدا وعدہ لا شریک نے اعتماد کیا ہے, اس نے مجھ پر اعتماد کیا ہے. بہت توجہ کیجئے گا عزیزوں, اس نے مجھ پر اعتماد کیا ہے. جب اس نے اعتماد کیا ہے اور میں اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دوں نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو پھر بھی رسول نہیں بنے گا, مگر میں جو واقعی رسول ہوں, میری رسالت بھی گئی, اور کیا صرف رسول کی رسالت گئی؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں جائیں گے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا مبشرم بے رسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, کہ میں بشارت دے رہا ہوں اس رسول کی کہ جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. بشارت خوشخبری دی تھی حقیقی رسول کی, اور وہ حقیقی رسول کسی اور غلط دو نمبر گڑبڑ نبی کی تصدیق کر دے. ان کی نبوت گئی, ان کی نبوت کے ساتھ عیسیٰ کی نبوت گئی, عیسیٰ کے ساتھ ابراہیم, نوح, آدم تک سارے نبی گئے, پروردگار کی خدائی گئی. کہ اے پروردگار تیرا انتخاب اور اس کے اندر بھی یہ گڑبڑ, سب کا سب ختم ہو جائے گا. پیغمبر اکرم یہ نہیں کر سکتے, پیغمبر اکرم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی جھوٹے نبی کی نبوت کو انڈوز کر دیں، اسے سیکنڈ کر دیں، وہ دعویٰ کرتا رہے، اس کے جھوٹے ماننے والے بنتے رہے، وہ ایک سیکنڈری ایشو ہے، مگر یہ کم سے کم اسے انڈوز نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس تصدیق اور تکذیب کی قوت کو محسوس کیا؟ اگر اب اس کے بعد مولا کا زمانہ ہو یا امام حسن کا زمانہ ہو یا امام حسین کا زمانہ ہو، اگر حسین کے سامنے بھی کوئی بیعت کا مطالبہ کرے گا تو حسین کی ذمہ داری کو ذرا محسوس کیجئے۔ حسین کی امامت کا اعلان کیا ہے سیکوینس میں حسن مصطفیٰ نے، حسن کی امامت کا اعلان کیا ہے علی مرتضیٰ نے، علی مرتضیٰ کی ولایت کا غدیر خم میں اعلان کیا ہے پیغمبر اکرم نے۔ اگر حسین کسی جھوٹے دعوے دار امامت کی بیعت کر لیں، امام تو وہ پھر بھی نہیں بنے گا، مگر ان کی امامت گئی، ان کی امامت کے ساتھ حسن کی امامت گئی، حسن کے ساتھ علی کی امامت گئی، علی کے ساتھ نبی کی رسالت گئی، آدم سے لے کر خاتم تک ساری نبوتیں گئی، خود پروردگار عالم کی خدائی پر حلف آئے گا، اور حسین کا ایک انکار کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ ایک جملہ کتنا قیمتی ہے۔ حسین کی امامت باقی، حسن کی امامت باقی، علی کی امامت کا تحفظ، رسول کی رسالت کا تحفظ، آدم سے لے کر خاتم تک 124,000 انبیاء کی رسالت کا تحفظ، خود خدا کی خدائی کا تحفظ، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو زیارت وارثہ میں شاید ہم یہ نہ کہتے، اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام، اے موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے محمد مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے حسن مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کے وارث تجھ پر سلام، کہ تو نے اپنے ایک انکار سے خدا سے لے کر، خدا کے رسولوں سے لے کر، علی سے لے کر حسن تک ساری رسالت و امامت کا تحفظ کیا ہے انکار بیعت کر کے۔ آپ حسین کی اس پوزیشن کی سینسیٹیویٹی کو محسوس کر رہے ہیں، اس حساسیت کو محسوس کر رہے ہیں۔ مسئلہ مطالبہ بیعت حسین اور یزید کی بیعت کریں، حسین نے انکار کیا، اور خدا کی قسم میں پھر آپ کو وہ جملہ یاد دلاؤں کہ حسین اس اصرار کے ساتھ انکار کر رہے ہیں کہ صرف میں نہیں، مجھ جیسا کوئی کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اسی وجہ سے عمر سعد کا جملہ واقعا بڑا قیمتی ہے، اگرچہ وہ خود بے قیمت ہے، مگر اس کا جملہ یہ بڑا قیمتی ہے کہ جب ابن زیاد نے مطالبہ بیعت کیا، یعنی عمر سعد میسج دے رہا ہے کہ حسین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو بظاہر تمہاری سلطنت ہے اس سے جانے کے لیے تیار ہوں، میں یمن جانے کے لیے تیار ہوں، میں ہند جانے کے لیے تیار ہوں، مثلا میں کہیں اور چلا جاتا ہوں اور امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، مگر وہاں سے جب یہ اصرار آیا ابن زیاد کی طرف سے عمر سعد کے سامنے، ذرا جملہ سنیے گا، کہ بیعت کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور جیسے ہی عمر سعد نے سنا، امام حسین سے بھی مطالبہ نہیں کیا، فوراً زبان پر جملہ یہ آ گیا، انا بینا جمبئی ہے قلبہ آبی ہے، ارے حسین اور بیعت کرے، اس کے سینے میں اس کے باپ کا دل ہے، نہ اس کے باپ نے کبھی بیعت کی تھی نہ یہ کبھی بیعت کرے گا۔ یعنی آپ غور تو کریں کہ کربلا کے واقعے میں کہیں یہ ملتا ہے کہ کسی نے کہا حسین سے کہ حسین تمہارے بابا نے بھی تو بیعت کر لی تھی، تم بھی تو یہ کام کر لو، مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب بات کے چوچلے ہیں، یہ سب بات کے بہانے ہیں جو کسی کو یاد آئے، نہ حسین کے باپ نے کبھی بیعت کی نہ حسین کبھی بیعت کر سکتا ہے۔ بیعت کا مطلب ہے کہ ساری رسالتیں اور ساری امامتیں خطرے میں آ جائیں۔ حسین ابن علی کی ذمہ داری بہت شدید ہے، اور اب اس کے بعد حسین کی قربانیاں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کچھ کچھ، ورنہ کس کی مجال ہے کہ واقعا کاملاً پوری طاقت کے ساتھ حسین کی قربانی کو سمجھ سکے، ممکن نہیں ہے عزیزوں، مگر پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کچھ کہ حسین نے یہ قربانی، یعنی کون سی قربانی، کہ اگر 18 برس کا اکبر قربان کرنا پڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عباس جیسے بھائی کے بازو قلم ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اون محمد جیسے بھانجے قربان ہو جائیں، حسین یہ غم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر شیما کا علی اصغر قربان کرنا پڑے حسین اس کے لیے بھی تیار ہیں اور آمادہ ہیں۔ میں نے بعض علماء سے یہ سنا ہے کہ جب یہ قافلہ مدینہ سے چل رہا تھا اور جناب فاطمہ صغرا جو اس وقت بیمار تھیں, جناب فاطمہ صغرا بیمار تھیں اور علی اصغر کی اس وقت تازہ ولادت ہوئی تھی, نو مولود چند دنوں کا معاملہ تھا, حضرت علی اصغر کی ولادت ہوئی تھی اور جناب فاطمہ صغرا ابھی تک اپنے اس بھائی کو دیکھ نہیں سکی تھی کہ اس قافلے کی روانگی کا وقت آ گیا. اور جب یہ قافلہ چلنے لگا تو جناب فاطمہ صغرا آگے بڑھ کر کہتی ہیں کہ کم سے کم مجھے میرے بھائی کی ایک جھلک تو دکھا دو. علی اصغر کو جناب فاطمہ صغرا کی آگوش میں دیا گیا. عزیزوں میں بہت خستگی محسوس کر رہا ہوں مگر بہرحال یہ جملے آہستہ آہستہ سن لیجئے. جناب علی اصغر جناب فاطمہ صغرا کی آغوش میں ہیں اور بہن نہ معلوم اپنے بھائی سے کیا بات کر رہی ہے, مگر ہوا یہ کہ جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو اب علی اصغر فاطمہ صغرا کی آغوش سے کسی اور کی گود میں نہیں جاتے. جناب رباب کوشش کرتی ہیں, اصغر نہیں آتے. جناب زینب کوشش کرتی ہیں, اصغر نہیں آتے. امام مظلوم نے سوال کیا کہ بیویوں کیا وجہ ہے قافلے کی روانگی میں تاخیر ہو رہی ہے, اور جناب زینب نے بتایا اے بھیا حسین اصغر کسی کی گود میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے, فاطمہ صغرا کی آغوش میں ہے. اور اب حسین مظلوم آئے, جناب فاطمہ صغرا کی گود میں اصغر ہے, کان میں کچھ کہا, ہمک کر بچہ حسین کی آغوش میں آ گیا. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر حسین نے یہ کہا تھا, اے بیٹا اصغر میں تجھے فاطمہ صغرا سے جدا نہ کرتا مگر کربلا کا جہاد تیرے بغیر نامکمل ہے. تیرے بغیر کربلا کا جہاد مکمل نہیں ہو سکتا. بچہ فوراً حسین کی آغوش میں آ گیا اور واقعاً یہ سمجھ میں آیا کہ جب حسین نے استغاثہ بلند کیا ہے, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی نصرت کرنے والا, ہے کوئی استغاثے پر لبیک کہنے والا, ہے کوئی حرم رسول خدا سے دفاع کرنے والا. بچے نے جھولے سے گرا دیا, گویا یہ اعلان کر رہا ہے اے بابا آپ یہی کہہ کر تو لے کر چلے تھے, اے اصغر تیرے بغیر میرا جہاد نامکمل ہے, اے بابا آپ کا یہ ایک مجاہد باقی ہے. اصغر کو حسین آغوش میں لے کر فوج اشکیا کی طرف چلے. اب آپ کے دامن سے اصغر کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید حسین قرآن کو لے کر آ رہے ہیں. یہ قرآن سامت نہیں ہے, قرآن ناطق کا ایک پارا ہے جو حسین کی گود میں ہے. جب قریب آئے حسین کیا کہتے ہیں, اے فوج اشکیا اگر تمہارے خیال میں کوئی مجرم ہے تو میں ہوں نا, اس بچے نے کیا گناہ کیا ہے, ارے اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے, آگے بڑھ کر اسے پانی پلاؤ, آگے بڑھ کر اسے پانی پلاؤ. یہ ان کی انسانیت کو چیلنج تھا, مگر وہ انسان ہوتے تو کوئی جواب دیتے, وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا. حسین اصغر کو یہ 6 ماہ کا بچہ ہے کہ جسے کربلا کی گرم ریتی پر لٹاتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں, اگر تم سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے میں پی لوں گا تو خود آگے بڑھ کر اسے پلا دو, دیکھو میں نے اسے لٹا دیا. بچہ گرم ریت پر تڑپ رہا ہے مگر کوئی پانی پلانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا. حسین اصغر کو آغوش میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں, اے بیٹا اصغر تم خود بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو, ارے ذرا بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو. اصغر نے چہرہ فوج کی طرف کیا اور اپنی سوکھی ہوئی زبان خشک ہونٹوں پر پھٹانا شروع کی. یہ منظر دیکھ کر وہ فوج بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی مگر پانی کوئی نہیں پلاتا. وہاں سے عمر صاحب کا حکم آیا, یا ہرملا اتنا کلام الحسین, حسین کے کلام کو کاٹ دے. مگر کیسے کاٹا گیا, وہ سیر شعبہ تیر کمان میں جھوڑا گیا, بچہ باپ کے ہاتھ پر ہے, تیر رہا ہوا, فتقلب السبیو علی یدی الامام, بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا. اس طرح سے گردن اصغر کو چھیدتے ہوئے یہ تیر حسین کے بازو میں بے بس ہوا. حسین نے علی اصغر کے خون ناحق کو اپنے چلو میں لیا, اپنے چہرے پر ملا اور یہ کہا کہ اسی طرح میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ سے ملاقات کروں گا.
اسی طرح ملاقات کروں گا، مگر اب اصغر کو آغوش میں لے کر واپس ماں کے سامنے جائے تو کیسے جائے؟ ماں شاید یہ توقع کر رہی تھی کہ میرے بچے کو پانی ملے گا، حسین سمجھ نہیں پا رہے کہ کس طرح سے ماں کو یہ بتائیں کہ بچے کے ساتھ یہ ہو گیا، سات مرتبہ آگے بڑھے، سات مرتبہ پیچھے ہٹے، رزن بے قضا ایک و تسلیم الامر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پروردگار، میں تیری رضا پر راضی، کلمہ استرجا پڑا، اور اب جب رباب کے سامنے بچے کو پیش کیا، عزیز و سکینہ وہیں پر ہے، سکینہ اپنی معصومیت کے ساتھ یہ سوچتی ہے کہ شاید بھیا اصغر کو پانی مل گیا۔ ایک جملہ سکینہ نے کہا، ایک جملہ رباب نے کہا، سکینہ کا جملہ کیا ہے؟ بابا میں سمجھ گئی، آپ اصغر سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ نے اصغر کو پانی پلا دیا، مجھے پانی نہیں پلایا۔ اے سکینہ، تیرا اصغر پانی پی کر نہیں آیا ہے، وہ سہ شوبہ تیر کھا کر آیا ہے۔ اب جب رباب نے اپنے چھ ماہ کے بچے کے چھدے ہوئے گلے کو دیکھا، ایک جملہ زبان پر آیا، یا بنیا اب مثلوں کا یونہار، اے بیٹا تیرے سن کے بچے، ارے تیرے سن کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے، ارے کس دل سے اس نے، اس ظالم نے تجھے ذبح کر دیا۔ عزیز و حسین کے وصیت کے جملے ہیں، حسین کے وصیت کے جملے ہیں جو شیعوں کو مخاطب کر کے حسین نے کہے، اور اسی پر مجلس مکمل ہو جائے گی۔ حسین کا جملہ کیا ہے؟ شیعتی ماما شریف تم ماں ازبن فس قرونی، اے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری شہادت کو یاد کرنا، میری پیاس کو یاد کرنا، او سمے تم بے غریب او شہید ان فن تبونی۔ اور اگر تم سنو کہ کوئی پردیس میں مسافر مارا گیا، اس کا ماتم بعد میں کرنا، پہلے میرا ماتم کرنا۔ حسین کا اگلا جملہ معلوم ہے، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے کاش تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے تو دیکھتے، کئی پاس تشکیل دن بابو ہائی ارحمونی، میں کیسے اپنے چھ ماہ کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا مگر کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا، تیر مارنے والے تھے، رحم کرنے والا کوئی نہیں تھا، پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا۔ ماتم حسین،
آتے ہیں اصغر علی، ہوں میں نہائے ہوئے، موت کی ہچکی لگی، ہوں میں نہائے ہوئے، منڈیا دونوں کھلی کچھ رخی، ہوں میں نہائے ہوئے، من کا ڈھلا ہے ہوا، دم بھی ہے کھڑا ہوا، ہوں میں نہ نہائے ہوئے جان کے زندہ پسر بانو چلی لینے کو رہ گئی بس دیکھ کر. لو خون میں نہائے ہوئے کہتی تھی ام ربا آؤ میرے شیر خواہ بیٹھی ہوں انتظار میں آؤ میرے شیر خواہ جھولا تیرا خالی پڑا ہچکوں گی کس کو میں سوئے ہوئے کیا چین سے آؤ میرے شیر خواہ ہائے تیری کم سنی تین دن کو کیا پیاسا ظالموں نے رحم نہ کیا آؤ میرے شیر خواہ یاد تجھے کرتی ہے بہن سکینہ تیری آ کے لگا جاؤ گلے آؤ میرے شیر خواہ رات اندھیری جو ہے جنگل سنسان ہے ڈرنا نہ تو قبر میں آؤ میرے شیر خواہ جاتی ہوں کوفے کو میں چھوڑ کے تجھ کو یہاں آ کے کرو الوداع آؤ میرے شیر خواہ کاٹوں گی دن کیسے میں قید میرے تیرے بغیر رو رو کے کہتا ہوں میں آؤ میرے شیر خواہ کہتی تھی ام ربا آؤ میرے شیر خواہ جھولا تیرا خالی پڑا ہچکوں گی کس کو میں سوئے ہو کیا چین سے آؤ میرے شیر خواہ ہائے تیری کم سنی تین دن کو تھی پیاسا ظالموں نے رحم نہ کیا آؤ میرے شیر خواہ کہتی تھی ام ربا آؤ میرے شیر خواہ.
Ya Hussein, 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 Ya Hussein,
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein,
Ya Hussein, Ya Hussein,
Ya Hussein,
Ya Hussein,
Ya Hussein, Ya Hussein,
Shahe mazloom jab aayi shab-e ashur hai logo kaha sar ko katane ki yahi ek raat hai baki shahe mazloom
aayi shahe
jawab jawab
سکینہ یوں لگی کہنے کہ اے بابا کہو مجھ کو تمہیں کیا سر کٹانے کی یہی ایک رات ہے باقی کہاں سر
جواب
کی تمہیں اب مجھ کو ہوا معلوم کہ بے والی و وارث کی رضاؤں کو چھنانے کی یہی ایک رات مظلوم
کہاں سب کو
تمہارے لاش بے سر پر میں سو رو سر پٹکنے کی تماچے منہ پکھانے کی یہی ایک رات ہے باقی شہ مظلوم
جب آئی شہے آشور
کہاں
بچانے کی یہی ایک رات ہے باقی
میرے بیمار بھائی میرے ناچار بھائی کو کڑی بیڑی پہنانے کو یہی ایک رات ہے باقی شہ مظلوم
جب آئی شہ مظلوم
یا اللہ
کہاں
سر کو بچانے کی یہی
علی و فاطمہ کی بیٹیوں ننگے سر ہے عمر قیدی بنانے کی یہی ایک رات ہے باقی شہ مظلوم بھیا علی اصغر گلا نازک کٹانے کی یہی ایک رات ہے باقی شہ مظلوم
جب آئی جب آشور ہے لوگوں کہاں سر کو کٹانے کی یہی
میرے پیاسے چچا جابا کو نہر فرات کے اوپر دونوں بازو کٹانے کی یہی ایک رات ہے باقی چاہے مظلوم کہاں سر کو کٹانے کی یہی ایک رات ہے باقی ہمارے خیمے جلنے کی ہمیں در در پھرانے کی ہمارے گھر لٹانے کی یہی ایک رات چاہے مظلوم شب آئی
رات اندھیری سنسان بن ڈھونڈوں کہاں تجھے اے گل بدن رو رو پکاری ماں دل جلی
تنا میرا اصغر کہاں گیا ہے چل گیا سورج شمع جلی گنا میرا اصغر کہاں گیا رے چل گیا سورج شمع جلی گنا میرا اصغر کہاں گیا رے
وقت مدد ہے مشکل خوشا مشکل کرو حل بہرے خدا تم ہی بتاؤ مولا علی
شمع جلی میرا اصغر کہاں گیا رے جل گیا سورج شمع جلی میرا اصغر کہاں گیا رے
جنگل میں کس جادو سو گیا چولہا ہے خالی ہے محل کا کس کو جلائے اما تیری
جنا میرا اصغر کہاں گیا رے چل گیا سورج شمع جلی جنا میرا اصغر کہاں گیا رے چل گیا سورج شمع جلی جنا میرا اصغر کہاں گیا رے
یہ تو بتا دے ہرملا چیندا ہے کیوں تو نے ننا گلا میں ڈوبی ہے ننی کلی
جنا میرا اصغر کہاں گیا رے چل گیا سورج شمع جلی جنا میرا اصغر کہاں گیا رے چل گیا سورج شمع جلی جنا میرا اصغر کہاں گیا رے
تیری زمین پر اے کربلا گم ہو گیا ہے بچہ میرا ڈوب رہی ہوں گلی گلی
جنا میرا اصغر کہاں گیا رے چل گیا سورج شمع جلی جنا میرا اصغر کہاں گیا رے چل گیا سورج شمع جلی جنا میرا اصغر کہاں گیا رے
رات اندھیری سنسان بن ڈھونڈوں کہاں تجھے اے گل بدن رو رو پکاری ماں دل جلی
جنا میرا اصغر کہاں گیا رے چل گیا سورج شمع جلی جنا میرا اصغر کہاں گیا رے چل گیا سورج شمع جلی جنا میرا اصغر کہاں گیا
رے وقت مدد ہے مشکل خوشا مشکل کرو حل بہرے خدا تم ہی بتاؤ مولا علی
جنا میرا اصغر کہاں گیا رے چل گیا سورج شمع جلی جنا میرا اصغر کہاں گیا رے چل گیا سورج شمع جلی جنا میرا
گھر کہاں گیا رے؟
یہ تو بتا دے اے ہربلا، چھیندا ہے کیوں تو نے ننا گلا؟ خون میں ڈوبی ہے ننی کلی،
نا میرا گھر کہاں گیا رے؟ جل گیا سورج شمع جلی، نا میرا گھر کہاں گیا رے؟ جل گیا سورج شمع جلی، ننا میرا اصغر کہاں گیا رے؟
تیری زمین پر اے کربلا، گم ہو گیا ہے بچہ میرا، ڈھونڈ رہی ہوں گلی گلی،
ننا میرا اصغر کہاں گیا رے؟ جل گیا سورج شمع جلی، جل گیا سورج شمع جلی، ننا میرا اصغر کہاں گیا رے؟ کیسی چیزیں نا